الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا, اور اس مبارک دن میں مبارک گھڑیوں کو استعمال کرنے کے لیے بھرپور طور پر مسجد میں بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. بہرحال کل شکر تو اللہ کے لیے ہے, لیکن نعمتوں کا ادراک, نعمتوں کو سمجھنا کہ یہ نعمت ہے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. الحمدللہ جمعہ کی مبارک گھڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں جمعہ کے دن خاص طور پر کچھ اعمال مسنون بیان کیے جاتے ہیں, جن کا تذکرہ کر لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ آج کی آیت مبارکہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں جو مضامین بیان ہوئے اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. جمعہ کے دن خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے تھے. غسل کرنا ویسے بھی اچھی بات ہے, لیکن جمعہ کے دن اہتمام سے غسل کرنا صرف اس نیت سے کہ یہ سنت ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام, انشاءاللہ یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. پھر جمعے کے دن اچھا پاک صاف ستھرا لباس پہننا, لباس ویسے بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے نماز کے لیے خاص طور پر, لیکن جمعے کے دن عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا, اس کو باقاعدہ تیاری سے جمعے کے لیے آنا, یہ بھی سنت ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کرام کے اعمال میں, مسنون اعمال میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں بھی مسجد میں آنا پسندیدہ ہے. اول وقت سے مراد جب خطبہ شروع ہوتا ہے خاص طور پر, اس سے پہلے اگر ہم مسجد میں آئیں اور اس نیت سے آئیں کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں, بچوں کو بھی لے کے آئیں دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے, تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب تو ہوگا ہی, بلکہ ہدایت کا سامان بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح کچھ مہینے خاص طور پر ہوتے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں بھی آئے گا. رجب, شعبان اور رمضان, یہ تین مہینے خاص طور پر ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کا تذکرہ آتا ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو دعا فرماتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اب کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوگا, پھر شعبان معظم, اور پھر انشاءاللہ مہینوں کا سردار رمضان المبارک. تو اس کی تیاری ہے, بڑے ایونٹس جب آتے ہیں تو اس کی تیاری, اس فیسٹیولز کی تیاری کے لیے بہت زبردست اہتمام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ رجب کے مہینے میں کیا مسنون اعمال ہیں, شعبان کے مہینے میں کیا مسنون اعمال ہیں, اور پھر رمضان تو خاص طور پر کس طرح اس کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جانا چاہیے. بہرحال یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کا تذکرہ بچوں کے ساتھ, بچوں کو خاص طور پر کرنا چاہیے کہ جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہوتا ہے. اس دن ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی کریم پر علیہ الصلاۃ والسلام, یہ بھی پسندیدہ ہے. مزید یہ کہ فتنہ دجال, دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے, رکھنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. سورہ کہف مسنون سورت ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند بھی تھی. پھر خاص طور پر اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات و زبانی یاد کر لینا چاہیے. پوری سورت نہ بھی پڑھ سکیں کسی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے, تو کم از کم ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کا تذکرہ, ان کی تلاوت, ان کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیت کریمہ بیان کی گئی ہے, یہ بڑا قرآن حکیم کا بہت ہی پرومیننٹ مقام ہے. سورۃ الحشر کا آخری رکوع. ارادہ یہی ہے کہ تین چار جمعوں میں اسی کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. آج پہلی آیت مبارکہ پڑھنے ہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم, معارف القرآن میں بڑی زبردست بات لکھتے ہیں اس رکوع کے حوالے سے. سب سے پہلے تو بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت کریمہ جو ہے, یہ عظمت انسان بیان کر رہی ہے. انسان کی عظمت کس بنیاد پر ہے, وہ انشاءاللہ آج اس کا تذکرہ آئے گا. پھر اسی طرح ایک آیت مبارکہ اور بھی ہے جو عظمت قرآن بیان کر رہی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, آیت نمبر 3 کی انشاءاللہ چوتھی آیت پڑھیں گے. پھر تین آخری آیات مبارکہ جو ہیں وہ عظمت رحمان بیان کر رہی ہیں. آخری تین آیات میں انشاءاللہ گلدستہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا. پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی اتنے سارے مبارک نام اللہ تعالیٰ کے کہیں پر بھی نہیں آئے ہیں جو سورۃ الحشر کے آخری تین آیات مبارکہ میں آئے. تو ارادہ یہی ہے انشاءاللہ کہ تین چار ہفتوں میں انشاءاللہ اس رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے. پہلی بات عظمت انسان. سب سے پہلے تو ذہن میں لائیے, انسان کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر انسان ہم سمجھتے ہیں اس جسم کو, اور عام طور پر اسی کی خدمت, اسی کی سیوا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا انسان. لیکن انسان کی عظمت اس جسم کی بنیاد پر نہیں ہے. انسان کی اصل عظمت جو ہے وہ مسجود ملائک ہونے کی وجہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح ہے, روح ربانی ہے جو اللہ پاک نے انسان کے اندر ودیت فرمائی. تو انسان کو سمجھیے, انسان صرف اس جسم کا, مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جو اس کی اصل عظمت ہے, جو اصل مسجود ملائک ہونے کی اصل وجہ ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح ہے. لہذا روح کو پاکیزہ بنانا, روح کو پاکیزہ رکھنا, اس کی بالیدگی, اس کی ترقی, اس کی ترفع کی طرف توجہ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ بہرحال روح تو روح ہی ہوتی ہے. میں ایک لطیفہ نرس کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. بعض اوقات لطیفے جو ہوتے ہیں اس میں بڑا لطیف میسج ہوتا ہے, اور وہ میسج نوجوانوں کو ذرا اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے تھوڑا انداز لطیف کا ہوتا ہے. ایک نوجوان بڑا متاثر تھا میوزک سے, موسیقی. ظاہری بات ہے ہر شخص کو متاثر کرتی ہے. اگر موسیقی کسی کو متاثر نہیں کر رہی تو وہ ایب نارمل آدمی ہے. نارمل اگر ہے تو لازماً وہ اٹریکٹ کرے گی, متاثر کرے گی. لہذا ایک نوجوان نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ فرمائیے کہ موسیقی مجھے بہت پسند ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اور اس میں یہ کہ یہ روح کی غذا سمجھی جاتی ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ مولوی صاحب نے بلایا اور کہا بیٹا موسیقی روح کی غذا ہے. وہ حیران ہو گیا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سوچ لیں. کہنا ہاں ہاں موسیقی روح کی غذا ہے, لیکن روح دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بدروح, جو پرورٹڈ ہوتی ہے, مست شدہ روح ہوتی ہے, اس کو مزہ آتا ہے میوزک میں, موسیقی میں, گانے بجانے میں اور سارے حرام کام میں. ایک ہوتی ہے پاکیزہ روح جو ہے اس کو مزہ آتا ہے, اس کو لذت حاصل ہوتی ہے, اس کو سکون ملتا ہے اللہ کے کلام میں. اب تم دیکھو کہ تمہاری روح کس طرح کی ہے. تو لطیف میسج بھی ہے ہم سب کے لیے بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ کی بندگی میں, اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں, اللہ کا ذکر کرنے میں زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے یا اور دیگر کاموں میں. تو بہرحال انسان کی عظمت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, اللہ سے ڈرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. لہذا اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 18 ہے سورۃ الحشر کی, چار اہم باتیں بیان ہوئی ہیں, اور یہی ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان, ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا, کل کے لیے کیا محنت کی. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب باخبر ہے, جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اب دیکھیں بظاہر ایک آیت مبارکہ ہے, لیکن اس آیت پر چار اہم باتیں اس میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الناس کا خطاب نہیں ہے, یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ ہے. قرآن حکیم میں 89 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا ہے, جو زیادہ تر مدنی صورتوں میں آیا. لیکن بعض اوقات خطاب کا رخ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اہل ایمان سے خطاب تو ہے, اور بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے، کچھ سرزنش کا انداز بھی ہے، ڈانٹ کا انداز بھی ہے، جو صاف محسوس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات جو ہم سب کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ 67 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ جتنے بھی احکامات آتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، بار بار آیت کا اختتام ہوتا اتق اللہ واتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے بار بار۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی اصل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس بیدار رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے مراد ہے یہ احساس ہر وقت ہر آن تمہارے دل میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور مزید یہ کہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا، ہمارے اعمال ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں۔ اعمال ریکارڈ کرنے کا بھی ایک بڑا زبردست سائنٹیفک نظام ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے، اس بات کا بھی بار بار تذکرہ ہونا چاہیے۔ وہ نظام کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایسے معزز لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے۔ اب لکھنے والے سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور ایڈوانس کر لیجئے کہ لکھی ہوئی شے مستند ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ریکارڈڈ ہوتا ہے۔ بہت سارے وٹنس کہتے ہیں اس کو، وٹنس، بہت ساری عدالتوں میں بائی وٹنس، وٹنس کے طور پر بہت ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں آج کل۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ زمین جو ہے یہ بھی وٹنس ہے، قیامت کے دن جواب دے گی، قیامت کے دن اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها، یہ ساری گواہی دینے والی زمین بھی ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء و جوارے بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اعضاء و جوارے، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ طاقت کا استعمال اگر مس یوز کیا خدا نہ خواستہ تو جواب دے گا، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان حیران رہے گا، قرآن حکیم میں سورہ نور میں اللہ پاک فرماتا ہے، حیران ہو کر پوچھے گا لما شہید تم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم تو ہمارے اپنے تھے، یہ زبان ہماری ہے، ہاتھ ہمارا، طاقت ہمارا۔ تو بہرحال وہ کہیں گے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، تم سمجھتے تھے کہ تمہارے ہیں لیکن تمہارے نہیں تھے، یہ آنکھیں تمہاری اپنی نہیں ہیں، یہ جسم تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ صلاحیتیں تمہاری اپنی نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ ایک احساس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا وہ ہمارے پاس گیون ہے، امانت ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ آئیے ذرا جانتے ہیں، قرآن حکیم میں جہاں 67 مرتبہ تقویٰ کا تذکرہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نکاح، ہماری میجورٹی کا نکاح ہوتا ہے الحمدللہ، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ نکاح پڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں سوچ لو ابھی بھی قبول ہے؟ لیکن وہ جو آیات قرآن پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ چار آیات پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، اور چار ہی مرتبہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے۔ اس کی وجہ یہ کہ فیملی لائف میں، خاندانی زندگی میں تقویٰ اختیار کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر شوہر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، تو حلال اور پاکیزہ روزی لے کر آئے گا گھر میں۔ بچوں کی نشو نما، تعلیم، تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ میاں بیوی دونوں کی۔ لیکن زیادہ ذمہ داری معاشی طور پر کس کی ہے؟ مردوں میں، اللہ پاک نے مردوں کی ذمہ داری رکھی ہے، اور رجال و قوامون علی النساء۔ تو حلال روزی، پاکیزہ روزی لے کر آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائے گا۔ پھر مزید یہ تقویٰ یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ یہ بچے قیامت کے دن، انشاءاللہ آخر میں حدیث بھی آ جائے گی، قیامت کے دن بعض اولاد جو ہے وہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ بعض اولاد جن کی اچھی تربیت کی ہے اگر، تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ لیکن اگر تربیت نہیں کی، خدا نہ خواستہ حلال طریقے سے ان کو پیسہ نہیں کما کھلایا، ان کی تربیت نہیں کی، تو اکاؤنٹیبل بھی ہیں قیامت کے دن۔ تو تقویٰ ایک احساس کا نام ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے مجھ پر ڈالی ہیں ان کو فلفل کیا جائے، ان کو پوری طرح سے ادا کیا جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ہر وقت ہر آن تقویٰ اختیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ روزہ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ روزہ کیوں فرض کر دیا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا دیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ پھر اگر تقویٰ پیدا ہو جائے، خدا خوفی، احساس ذمہ داری، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، تو انسان کا کردار درست ہوگا۔ پھر اگر متقی پرہیزگار ہو جائے انسان، تو پھر سنیے ذرا بشارتیں کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ طلاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے کوئی شخص تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ کسی فرد کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اجتماعیت کا بھی۔ اگر پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے تو ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس وقت ہمارا اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ اہم ترین مسئلہ اگر سچ بیان کیا جائے، اگر آپ کو برا نہ لگے، پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر، سب کی نگاہیں امت مسلمہ میں کس 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 فوج کی طرف ہیں، کس قوم کی طرف ہیں، کس کس ملک کی طرف ہیں۔ عالمی سطح پر انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیجئے، سن لیجئے، سب کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں، پاکستان آرمی کی طرف ہیں، پاکستان قوم کی طرف ہیں، لیکن ہم ان کو جواب کیوں نہیں دے پا رہے؟ زبان نہیں کھول پا رہے، جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی طور پر انتہائی کمزور ہو گئے ہیں، اور کمزوری کا عالم یہ ہے کہ بھیک مانگ مانگ کے تو سروائیو کر رہے ہیں، تین تین مہینے میں ہمیں بھیک دے دی جاتی ہے تو سروائیول ہمارا ہو رہا ہے، تو ہم کیسے اپنے آقاؤں کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ آقاؤں سے مراد جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہے، پھر امریکہ ہے اور اس کے سرپرست ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کی نہیں جا سکتی۔ اگر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کی تفصیلات تو بہت بیان کی جا سکتی ہیں، سودی نظام ختم کیا جائے، یہ کیا ہے، سودی نظام ختم کیوں کیا جائے؟ اہم سوال نہیں ہے، سودی نظام کیوں ختم کریں گے بھائی، جبکہ ان کے فائدے حاصل ہیں؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی۔ اور اگر اللہ کا تقویٰ اختیار نہیں کیا تو ابھی اور مسائل در مسائل آئیں گے، اور اگر اجتماعی سطح پر پوری قوم اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، یا بہت بڑی تعداد، معتدب تعداد اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال کے لیے کون سی قوم، کون سا ملک ذہن میں آ رہا ہے؟ میں سوالات اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ سوچا بھی کریں خدا کے واسطے۔ افغانستان ہمارے سامنے نہیں ہے؟ افغانستان کی اکانومی بہتر ہو رہی نہیں ہو رہی؟ 20 سال جنگ کرنے کے بعد برباد کر دیا انہوں نے، امریکہ نے جو کچھ بھی کیا، لیکن دے آر گروئنگ، اور جو بجٹ دیا ہے اس کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ۔ کچھ عرصہ لگے گا انشاءاللہ، کچھ مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن اللہ نے چاہا تو دوبارہ سے یہاں پر ریوائول ہوگا۔ صرف نماز روزہ نہیں پڑھنا، معاشی طور پر بھی مستحکم ہونا ہے، معیشت میں بھی مستحکم ہونا ہے، اسی طرح سیاسی سطح پر بھی مستحکم ہونا ہے، اور اس کی ایک بہترین عملی مثال افغانستان ہے ہمارے سامنے۔ ہم آنکھیں بند کر لیں تو بات دوسری ہے، اور بربادی دیکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ کو دیکھ لیجئے۔ ابھی ایک نیا ویڈیو آیا ہے جس میں سٹیٹسٹکس بیان کیے جا رہے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر کی مقروض ہے امریکہ حکومت اسرائیل کی، جیوز کی۔ لہذا دوسرے دن دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ، اسرائیل پہنچا ہوا ہے اور اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ وتھ اسرائیل۔ ایسا کیوں ہوا؟ ظاہری بات ہے اس کو پتا ہے کہ اسرائیل میں جو لوگ ہیں، جیوز ہیں، پوری اکانومی ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جب چاہیں جس کو چاہیں برباد کر دیں۔ تو اس وقت تقویٰ اختیار کیا جائے تو ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوگا۔ اور کر کے دیکھ لیجئے، بہرحال یہ پریکٹیکل، یہ احساس کرنے کی بات ہے۔ انسان آج فیصلہ کر لے کہ میں نے حرام نہیں کمانا انشاءاللہ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں، کہاں سے ذرائع پیدا کرتے ہیں، کیسے کیسے ریسورسز بنا دیتے ہیں، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال اس آیت پر یقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ پھر میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے معیارات کچھ اور ہی ہیں۔ ہم پیسے کی عزت کرتے ہیں، پیسے والوں کی عزت کرتے ہیں، عہدوں کی عزت کرتے ہیں۔ بہرحال پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبیث آدمی ہے، اس کے باوجود سلوٹ کرنا پڑتا، سلام کرنا پڑتا ہے، عہدے کو سلام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اور چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر عزت کی جا رہی ہوتی ہے، کوئی سنگر آ جائے، کوئی اسپورٹس مین آ جائے، کوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں مختلف ذاتوں میں، برادریوں میں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ کے نزدیک ذات کا، برادری کا، قوم کا، قبیلے کا، اسٹیٹس کا، رنگ کا کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اتقا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. تو یہ ہیں چند فضائل جو میں نے عرض کیے تقویٰ کے، اور یہ ہر وقت اور ہر آن کی کیفیت کا نام ہے. اس میں ویریشن تو ہوتی ہے. بہرحال رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے. اس کے آؤٹ کم کیا ہوتے ہیں؟ جب تقویٰ زیادہ ہو جائے، ایمان کی کیفیات پیدا ہو جائیں، تو عبادت میں مزہ آتا ہے. تہجد پڑھتا ہے انسان، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح تقویٰ روزے کے دوران ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زبان کا تقویٰ بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا تقویٰ بھی ہوتا ہے، اپنے جسم کا تقویٰ بھی ہوتا ہے، صلاحیتوں کا تقویٰ بھی ہوتا ہے، اور انسان روکتا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے. دوسری بات جو اس میں بیان ہوئی ہے، جو گفتگو کا اصل موضوع ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر شخص یہ دیکھے، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا. بہت پیاری بات لکھی ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت ساری باتوں میں سے چند یہ ہیں کہ یہ غد لغد کا لفظ آیا، کل کے لیے. اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا وہ اتنا یقینی ہے، جیسے ایک شخص رات کو سوتے وقت یقین کے ساتھ سوتا ہے کہ کل صبح اٹھنا ہے. شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ سوچ کے سوئے کہ آج آخری رات ہے، بس صبح اٹھنے نہیں. بہت ہی ریئر ہوگا. 99% لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں تو پورا پلان ہوتا ہے کہ بھائی صبح فجر پڑھنی ہے، صبح آفس جانا ہے، صبح یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پورا یقین کے ساتھ سوتے ہیں. یہاں قیامت کے لیے الفاظ استعمال کیے، ول تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے، کل کے لیے کیا 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 کیا, کیا کام کیے. لہذا قیامت کا دن یقینی ہے. پھر مزید یہ کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے پاس وقت میسر آ گیا، اس میں کرنے کا کام کیا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو. پانچ چیزوں سے پہلے، پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو غنیمت جانو، جن کو بہتر استعمال کر لو، اس کا ایڈوانٹیج حاصل کر لو میکسیمم پانچ چیزوں سے پہلے. سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز وہ بیان فرماتے ہیں، یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج. زندگی میں اہم ترین حصہ یہ ہے کہ جوانی سے بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو. دیکھیے گریجولی ہر انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہر دن اس کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن جوانی ہماری زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، فائنینشلی بھی. بارہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس جوانی کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو، اور اس جو بھی اللہ پاک نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کو استعمال کر لو. سوال یہ ہے کس کام کے لیے؟ عام طور پر جوانیوں میں کیا غم لگے ہوئے ہوتے ہیں، جوانی میں کیا کیریئرز بنا رہے ہوتے ہیں، 18 سے لے کر 40 سال کی عمر تک غم کیا ہے ہمارے؟ بہترین وقت ہمارا تعلیم میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم میں لگائیے، بی ایس کی ڈگری حاصل کیجئے، ایم ایس کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ حلال روزی کمانی ہے تو انشاءاللہ یہ تعلیم حاصل کرنا بھی فائدہ مند ہوگا. اسی طرح جوانی میں اور دیگر کام بھی کیے جا سکتے ہیں. سب سے بہترین کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے بہترین کرنے کا کام یہ ہے کہ اس جوانی کو اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کیا جائے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کر کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا ہے تو پیغمبروں کو شیوائے. جوانی میں انسان کا انٹلیکٹ، انسان کی ذہانت بہت ہائی لیول پر ہوتی ہے. ایم ایس کرنا، بی ایس کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. اسی بہترین وقت میں اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن سیکھا جائے، قرآن کی تبلیغ کی جائے، تو اس سے بہتر کام کیا ہوگا؟ ایک شخص کے پاس ایک گھنٹہ ہے، وہ دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، دین سیکھنے سکھانے میں وقت لگاتا ہے، اور ایک شخص ہے جو اس کے پاس ایک گھنٹہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، دونوں میں سے کون افضل ہے؟ دونوں میں سے کون افضل ہے؟ ایک گھنٹہ ایک شخص قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، پڑھانے میں لگا رہا ہے، اور ایک شخص ایک گھنٹے میں 100 نفل پڑھ رہا ہے، افضل کون ہے؟ دونوں نیک ہیں، دونوں کا نیک کام ہے، افضل کون ہے؟ حدیث سنیے ذرا، افضلیت کے اعتبار سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی ہے، حیران کن فرق بیان کیا. حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد علی کا فضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت، جاننے والے کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر. ڈفرینس، بہت بڑا ڈفرینس ہے. پیغمبروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، پر صحابہ کرام میں بھی ادنا صحابی کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈفرینس بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال اگر جوان ہیں، ویسے جوانی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ جوانی کا تعلق عمر کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ہوتا ہے. ایج جتنی بھی ہو، انسان کا دل جوان ہو، محنت کرنے کے قابل ہو، جذبہ جوان ہو، تو بہرحال بوڑھا نہیں ہوتا انسان. ہو کہا جاتا مرد بوڑھا نہیں ہوتا، سچی بات یہ ہے کہ جوانی جذبہ اگر تازہ ہو، بہت سارے جوان جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل سرد ہوتے ہیں، بہرحال ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے. لیکن اگر جوانی اس اعتبار سے ہے کہ عقل صحیح ہے، سمجھ ہے، انشاءاللہ شعور ہے الحمدللہ، تو بہترین کرنے کا کام کیا ہے؟ بہترین کرنے کا کام قرآن پڑھنا ہے. آئیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. رمضان میں کتنا عرصہ رہ گیا؟ تقریباً 80 دن، 80-82 دن. 80-82 دنوں میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے انشاءاللہ 80 دنوں میں ہم کوئی بھی مستند تفسیر لے لیجئے، معرف القرآن، تفہیم القرآن، ضیاء القرآن، جو آپ کو اچھے لگتے ہوں، جس سے بیان القرآن سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کا جیسے ہی اعلان ہو، انشاءاللہ قرآن حکیم جب پڑھنے آئے، تراویح پڑھنے آئے، تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتا. کتنا حسین لمحہ ہوگا کہ جب قرآن حکیم سمجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے. تو بہرحال عربی زبان سیکھی ہے، سب سے آئیڈیل تو یہی ہے، بہترین زبان دنیا کی، سائنٹیفک سسٹمیٹک لینگویج اگر کوئی ہے دنیا کی، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو پسند فرمایا، عربی زبان ہے. 4 مہینے کے اندر بیسک رولز آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو قرآن سے امپلیمنٹ کروائیں، بڑی آسانی سے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ٹارگیٹس ہم اچیو کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جوانی میں خاص طور پر بڑی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا صحت، بیماری کو صحت سے پہلے، بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جانو. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت، تو ایک مرتبہ کسی ہاسپٹل کا ذرا جائزہ لے لیجئے. ابھی پچھلے دنوں میرے عزیزوں میں سے کافی لوگ بیمار رہے، انتقال بھی ہو گیا، میری کزن کا انتقال ہوا، انڈس ہاسپٹل میں ان کو دیکھنے گیا. آپ یقین کریں، سے ان کو دیکھنے سے جو عبرت حاصل ہوئی نا، یقین کیجئے 3-4 دن تک کیفیت عجیب سی رہی. تقریباً 20-22 دن تک وہ وینٹیلیٹر پہ رہیں، اور مشکل میں تھی. وینٹیلیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گئے کہ آپ گئے. تو عبرت کا نشان اگر دیکھنا ہو تو کسی ہاسپٹل کا جائزہ لے لیجئے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہتر پھیپھڑے عطا فرمائے. کڈنی فیلئر خاص طور پر، یہ تو بڑا کامن سا ایک بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال اگر دیکھنا چاہیں تو ایس آئی یو ٹی میں جا کر دیکھ لیجئے، جہاں پر لوگوں کا ڈائلسز ہو رہا ہے. میرے سگے تایداد بھائی کا 1 ہفتے میں 4 مرتبہ ڈائلسز ہوا، کڈنی فیلئر کی طرف سے، بلکہ فیل ہو چکے ہیں. تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت. پھر اسی طرح دماغی توازن، یہ جو دماغی توازن درست ہونا، یہ بھی بہت بڑی صحت ہے یا نہیں؟ تو بہرحال اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، بیماری سے پہلے صحت. اسی طرح تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، محتاجی بھی آ سکتی ہے. اگر ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، بہتر ہیں الحمدللہ، تو اس سے پہلے کہ یہ پیسہ چھن جائے، جیسے صحت بہت بڑی نعمت ہے، لوگ عام طور پر ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں اور زندگی کے آخری مرحلے میں کینسر ہو گیا، فلاں ہو گیا، سارا پیسہ اس پہ لگ جاتا ہے. تو عقل مند آدمی جو ہے پیسہ کمائے تو صحیح، لیکن اپنی صحت کو مینٹین کرے، صحت کو بہتر انداز میں رکھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر مومن وہ ہے جو صحت مند ہو. بہرحال بیماری اللہ ہی کی طرف سے، لیکن بعض بیماریاں ہم خود پال رہے ہوتے ہیں، خود اس کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے کہ یہ پیسے کی نعمت ہم سے چھن جائے، محتاجی آ جائے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے. اب حدیث مبارکہ سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کا مطلب ہم عام طور پر انتقال کسے سمجھتے ہیں؟ مر گیا، انتقال. یہاں انتقال کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر ہو گیا، یہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق، جو اعمال کا سلسلہ چل رہا تھا، کریڈٹ ڈیبٹ چل رہا تھا، وہ ختم ہو جاتا، کلوز، سوائے تین چیزوں کے. اب عقل مند آدمی جو ہے ان تین چیزوں کو بڑے غور سے سنے گا. نمبر ایک، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، ایسی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرے گی انشاءاللہ، اور اچھی تربیت کی تو ماں باپ کے لیے کیوں نہ انسان دعا کرے گا، کیوں نہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک فطرت انسانی میں اپنے ماں باپ سے محبت رکھی ہے، تو دنیا میں جب تک وہ حیات ہیں ان کی خدمت کی جائے، انتقال ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کی جائے، ہر نماز میں دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اپنی اولاد، اس کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے وقت لگے گا، وقت لگے گا، بہرحال ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ایک بلینئرز کا انٹرویو آ رہا تھا ٹی وی پر، امریکہ کی بات ہے، اس کا بچہ بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا. انٹرویو اس نے کہا کہ سوال پوچھا کہ آپ کی ورتھ کتنی ہے، آپ کتنے پیسے لیتے ہیں پر آور. اس نے کہا $500. جب وہ گھر پہنچا تو بچے نے کہا بابا آئی نیڈ $100. اس نے فوراً $100 نکال کے دے دیے. اس نے کہا تم پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنا اس نے کہا کہ بابا جان میرے پاس $400 ہیں، آئی نیڈ ون مور. فور واٹ؟ آپ کا ایک گھنٹہ چاہیے مجھے، ایک گھنٹہ آپ مجھے دیجیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ویوز لینا چاہتا ہوں، آپ سے کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہوں. اکثر و بیشتر آج ہمارا حال بھی یہی ہے، جن بچوں کے لیے کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہیں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور بہترین ٹائم، کوالٹی ٹائم، بہترین ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے ساتھ ہوتا ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہم زیادہ فریش ہوتے ہیں. بچوں کو ٹائم دیجئے، خدا کے واسطے ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، ان کے مسائل حل کیجئے، ان کو فیسلیٹیٹ کیجئے مسائل میں. پیرنٹ سے بہتر کوئی اچھی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا، ٹیچر بھی کر سکتے ہیں، لیکن والدین، والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہیں. تو بہرحال پیسے کا بہترین استعمال بچوں کی تعلیم و تربیت، صدقہ جاریہ کے کام، کوئی درخت لگوایا، کوئی مسجد بنائی. ابھی اتنی عالیشان مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے. جس نے بنائی ہوگی، جنہوں نے بنائی ہوگی، جن بزرگوں نے، جن لوگوں نے، کیا خیال ہے ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے؟ ہر ہر نمازی جو دعا کرے گا، قرآن پڑھا جائے گا، مدرسہ بنا دیا کوئی اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے. مزید صدقہ جاریہ کے کام یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیے. خاص طور پر آخری 20 صورتیں تو ترجمے سے پڑھی جا سکتی ہیں. پھر یہ کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو ساتھ لے کر آئیے، مسجد میں لے کے جائیے، لے کر آئیے، قرآن پڑھائیے. بزرگوں سے، بزرگوں کی تعظیم اور تکریم کرنے کا طریقہ سکھائیے. آپ خود اگر تکریم کر رہے ہوں گے، تعظیم کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو سکے گا. بہرحال کتنی باتیں ہو گئیں، کون کون سی؟ پہلی بات تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اس میں کچھ کر جاؤ. اسی طرح بیماری سے پہلے صحت کو، اسی طرح محتاجی سے پہلے فراغی کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کام، کسی مصروفیت سے پہلے فراغی کو. فارغ بیٹھے ہوئے، فارغ بیٹھ کر عام طور پر لوگ، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر وقت ضائع کر رہے ہیں. کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، اس نے ہمارے وقت کا، ہمارے کردار کا، ہمارے اخلاق کا، ہماری سوچ کا، ہمارے فکر کا، ہمارے افکار کا بیڑا غرق کر دیا، جنازہ نکال دیا. اور جو کچھ گروپس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے اور واٹس اپ کے ذریعے اور انسٹاگرام کے ساتھ جو تھاٹس انکلکیٹ کی جا رہی ہیں، ایکسچینج کی جا رہی ہیں، وہ انتہائی تشویشناک ہیں. لہذا خود تو بچیے اس بیماری سے جتنا بچ سکتے ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے. میں عام طور پر سوچتا ہوں کہ مہینے میں ایک گیدرنگ تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، سہولت دی ہے، گھر دیا ہے، تو ایک خاندان کا، پورے خاندان کو ایک مرتبہ مہینے میں جمع کیا جا سکتا. کس لیے؟ ان کو کھانا کھلائیے، اکرام المسلمین، اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، عزت دی ہے، آپ کے خاندان والے آپ کو عزت دیتے ہیں، تو خدا کے واسطے ان کی آخرت کی فکر کیجئے. فکر آخرت میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، خود کر سکتے ہیں، خود کریں. کسی اسپیکر کو بلا لیں، کسی عالم کو بلا لیں، مفتی صاحب کو بلا کر ان سے کاؤنسلنگ کروائیے. کرنے کے کام ہیں اپنے بچوں کے، اپنے خاندان والوں کی. ہمارے ماموں ہوا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، حج کی نیت لیں کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ عامر بہت گیپ آ رہا ہے، بہت سارے کزنز تمہارے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں. اور سچی بات یہ ہے, یا تو جنازے میں ملتے ہیں بھائی, انتقال پر ملنے ہوتے ہیں, یا شادیوں میں مل رہے ہوتے ہیں. ورنہ اکثر اور بیشتر آپس میں رشتہ داریاں ہماری جو ہیں وہ انہی ایونٹس پہ رہ گئیں, جو ملنا ملانا تھا, جو ایک دوسرے کا اکرام تھا وہ اکثر ختم ہو رہا ہے. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, اسٹیٹس دیا ہے خاندان میں, تو یہ کر کے خاص طور پر سوشل میڈیا اس کا پازیٹیو استعمال کیا کیا ہو سکتا ہے, نیگیٹو کیسے ہو رہا ہے, کیا اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں, کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں, فیملی لائف میں کیا بربادی آ رہی ہے, اس کی طرف کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری اور اہم ترین بات حضور نے فرمایا, موت سے پہلے زندگی کو, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. غنیمت جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر استعمال کرو. بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو تعلیم دینا. تین باتوں میں سے پہلی بات کیا تھی؟ نیک اولاد, اس کی تربیت. نمبر دو, اپنی صدقہ جاریہ کے کام, مسجد مدرسہ. اور تیسرے نمبر پر وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو آج ہی اپنے آپ کو عالم بنائیے یا شاگرد بنائیے. دو باتیں آتی ہیں حدیث مبارکہ میں, یا تو معلم بن کے رہو یا شاگرد بن کے رہو. تیسرا کوئی راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. یا تو معلم بنی, اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دے, جو بھی جو جتنی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دین سیکھ کر سکھانا, اور چھوٹے لیول سے شروع کیا جا سکتا ہے. گھر میں ایک کھانا ہم کھاتے ہیں, عشاء کا کھانا کھاتے ہیں, وہاں ایک آیت مبارکہ, معرف القرآن تفسیر موجود ہے. اب تو اور آسان آ گئی, آسان قرآن کے نام سے تقی عثمانی صاحب الحمدللہ انہوں نے اور آسان کر دیا. ایک آیت, صرف ایک آیت روزانہ, اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح. ایک حدیث مبارکہ روزانہ, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح. ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, ان کا تعارف. اس طرح سے گھر میں یہ کام شروع کیجیے. انشاءاللہ اس میں اللہ پاک برکت دے گا, اور اللہ تعالیٰ اور بات آگے بڑھائے گا. اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی تربیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.